الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بہت ہی احترام بہت ہی عزت و اکرام کے لائق بزرگو عزیز دوستو، شعبان کا پہلا جمعہ جب گزرا اسی وقت رمضان کی فضیلت پہ ایک بیان ہوا ہے تاکہ ہم سارے ہی مہینے میں شعبان میں رمضان کی طرف متوجہ رہیں، اس کی تیاری کرتے رہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے رمضان سے پہلے والا جو جمعہ ہے اس میں حضور رمضان کے فضائل بیان کرتے تھے، امت کو متوجہ فرماتے تھے کہ رمضان میں کیا کیا خزانے اللہ نے رکھے ہیں. تو گزشتہ جمعہ میں عرض کیا گیا پیوستہ کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ امت محمدیہ ایمان والے جنت میں داخل ہو جائیں، شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جنت کے راستے میں رکاوٹ ڈال دیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں کہ امت مسلمان، چونکہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کے دوست ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح ایمان والے جنت میں آ جائیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کو ایک نعمت کے طور پہ ہمیں عطا فرمایا ہے. رمضان میں قدم قدم پر ایسے زبردست انتظامات ہیں کہ اگر ہم رمضان کی قدر کر لیں تو انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی، انشاءاللہ جنت مل جائے گی. اس سے پہلے عرض کیا گیا کہ حضرت علی فرماتے تھے کہ اگر کسی مسلمان کو دوزخ میں بھیجنا ہوتا تو اللہ تعالی رمضان ہی نہ رکھتے. اب رمضان رکھنے کے بعد مشکل ہے دوزخ میں جانا، جنت میں جانا آسان ہے. لیکن یہ سب کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو لوگ دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں. اب جو دوزخ سے بچنے کی کسی کو فکر ہی نہیں ہے تو اس پہ رمضان کا اثر نہیں ہوگا. جو جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تو دلوں کا حال دیکھتے ہیں، اس لیے رمضان کی تیاری کا تو سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ جنت کی طلب اپنے اندر ہم پیدا کریں اور دوزخ سے بچنے کی فکر پیدا کریں. اس زمانے کی سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ یہاں کی زندگی ہی میں ہم جنت دیکھنا چاہ رہے ہیں. مزاج ایسا بن گیا ہے، یہ جو اطراف ہمارے پھیلی ہوئی جنتیں اسی میں حیران پریشان ہیں. جو دنیا میں زبردست عمارتیں بن رہی ہیں، سڑکیں چمک رہی ہیں، دکانیں شاپنگ مالز وہ مال سے بھرے ہوئے ہیں، اس دنیا کا حسن، اس دنیا کا کی چمک دمک ایسی زبردست ہے کہ ہم لوگوں کا اندر سے دل کا رخ ادھر ہی، یہی دنیا مل جائے، اندر سے شوق نہیں ہے جنت کا، ایمان ہے، کیفیت نہیں ہے شوق. ایسے ہی دوزخ کا ایمان تو ہے لیکن دوزخ سے بچنے کا جذبہ نہیں ہے اندر. اگر جذبہ ہوتا تو مہینے میں کوئی ایک دن تو ایسا گزرتا جس میں ہم دوزخ سے بچنے کے لیے اکیلے میں دل سے اللہ کے سامنے تڑپتے. اگر دوزخ کا خوف ہوتا, ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے کے دیکھیں کہ مہینے میں ایک رات بھی ایسی آتی ہے کیا جس میں ہم فکر کے ساتھ اللہ کے سامنے تڑپتے ہوں کہ یا اللہ ہم کو دوزخ سے بچائیے. ایک رات تو ایسی آتی ہے کیا؟ ایک رات میں کوئی ایک 15-20 منٹ کا ٹائم بھی ایسا آتا ہے کیا؟ تو اصل رمضان سے استفادہ کرنے کا جو ہم کو کام شروع کرنا ہے, یہاں سے شروع کرنا ہے. یہ دوزخ ایک بچنے کی چیز ہے, دوزخ سے تڑپنا چاہیے, خوف کھانا چاہیے. دوزخ سے ہم میں کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. دوزخ ایک سچائی ہے, والجنت حق والنار حق. دوزخ ایک سچائی ہے اور وہ ایسی سچائی ہے کہ ہم اس سے محفوظ نہیں ہیں. میں دوزخ میں جانے کے لائق ہوں, اللہ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے, اس کا یقین ہونا. اس لیے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اگر حساب شروع ہو جائے گا تو بچ نہیں سکیں گے. اللہ تعالیٰ اگر پوچھنا شروع کر دیں تو ہم میں سے کوئی نہیں بچ سکتا. اعمال دوزخ میں جانے کے قابل ہیں ہمارے, اور دوزخ ایک حق ہے, سچائی ہے. اب دوزخ سے بچانے والی کوئی چیز ہے ہم کو تو صرف اللہ کی رحمت ہے. قانونی اگر کاروائی ہوگی نا تو دوزخ میں ہی جائیں گے. عدالت کا مسئلہ جہاں آئے گا تو دوزخ میں ہی جائیں گے. تو یہ فکر, رمضان صحیح گزارنا ہے تو دوزخی میں ہوں یا اللہ آپ کی رحمت ہی بچا سکتی ہے. اور پھر جنت ہی اصل راحت کی جگہ ہے, یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے. اور مجھے جنت میں جانا ہے, جنت میں جانے کی کوشش نہیں کروں گا تو پھر دوزخ ہے. اس لیے مجھے جنت چاہیے, یہ طے ہو دل کے اندر. دل کے اندر یہ بات چھائی ہوئی ہے کہ جنت ہی اصل نعمت ہے. یہاں ہم کو جو عزت راحت شان شوکت ملی ملی ہوئی جتنی چیزیں ہیں, یہ چیزیں کچھ حیثیت نہیں رکھتی. یہ ایک خواب ہے, ایک دھوکہ ہے. ہماری اصل کامیابی ہے جنت میں جانا. یہ دو چیزوں کا غلبہ جس پہ رہے گا نا, اس کے لیے رمضان رمضان ہے. رمضان جنت دلانے کے لیے آتا ہے, رمضان دوزخ سے چھٹکارا دلانے کے لیے آتا ہے. لیکن جو دوزخ سے ڈرتے ہیں انہیں کے لیے چھٹکارا ہے, جو جنت دل سے چاہتے ہیں انہیں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو صحیح معنی میں جنت کا طالب بنائے اور دوزخ سے خائف بنائے, پھر ہمارا رمضان انشاءاللہ گزرے گا, اچھا گزرے گا. تو شعبان کے پہلے جمعے میں بتایا گیا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو کچھ ایسا رنگ دے دیا ہے کہ ایمان والے جنت میں چلے ہی جائیں. چھوٹے چھوٹے بہانوں سے کس طرح بڑی بڑی رحمتیں بڑھتی ہیں, کتنے امکانات ہیں اس میں. اب تک کی پوری زندگی کے اپنے کالے کرتوتوں سے نجات پا کر, ایک بچہ جس طرح معصوم ہوتا ہے اس طرح معصوم بن کر ہم اللہ کی جنت میں جا سکتے ہیں. پوری اب تک کی زندگی کا ہم ورق پلٹ دے سکتے ہیں. اللہ نے بہت رحمت کے اس میں انتظامات کیے. تو نمبر وار بتایا گیا تھا تاکہ یاد رکھنے میں آسانی ہو, رمضان کے جو خزانے آپ کہیے یا رمضان کی خصوصیتیں کہیے, جن کو ہم ذہن نشین کریں گے تو عمل کا شوق رہے گا. تو پہلی بات یہ عرض کی گئی ہے کہ اس مہینے کے بارے میں اللہ نے یہ طے کر دیا ہے کہ یہ میرے پیار کا مہینہ ہے. چنانچہ چھوٹی چھوٹی ہماری ادا پہ اللہ کو پیار آتا ہے, اور اللہ تعالی ہماری چھوٹی چھوٹی نیکی پہ خوش ہوتے ہیں اور فرشتوں کو بتا بتا کے فخر کرتے ہیں کہ اے فرشتوں, تمہیں نے تو کہا تھا انسان کو بناتے وقت کہ یہ خون بہائے گا, فساد مچائے گا, تم نے بہت سارے اشکالات کیے تھے. یقیناً وہ بھی انسان بہت سارے کر رہے ہیں, لیکن یہ بھی تو انسان ہے جن کی زندگی میں نہ نفرتیں ہیں نہ خون خاری ہے, نہ ظلم ہے، یہ تو فرشتوں جیسی صفات والے انسان ہیں، ایمان والے، جنت کو دیکھا نہیں جنت کے طالب ہیں، دوزخ کو دیکھا نہیں دوزخ سے بچنے کی اتنی کوشش کر رہے ہیں، صبح سے شام تک بھوکے ہیں، صبح سے شام تک پیاسے ہیں، تھکے ماندے بدنوں کو لے کر پھر تراوی میں لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، پھر رات کی نیند پوری نہیں ہوئی سحری میں پھر جاگ رہے ہیں، یہ بھی تو انسان ہے، بغیر دیکھے کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ موڈ ہوتا ہے، قدردانی کا موڈ ہے، رمضان میں پیار کا موڈ ہے، فرشتوں کو بتا بتا کے خوش ہوتے ہیں۔ تو حضور پاک نے بتایا کہ جب اللہ دکھا دکھا کے خوش ہو رہے ہیں تو تم بھی اللہ کو دکھاؤ، اپنا زور آپس میں نیکیوں کا مقابلہ کرو۔ ایک پوائنٹ یہ آیا تھا، دوسرا یہ آیا تھا کہ یہ ایسا عجیب موقع ہے کہ ہماری ایک ایک مومن کی دعا پہ ساری مخلوق آمین کہتی ہے رمضان میں، چونکہ ہم روزے کی حالت میں ہیں، اللہ کو منانے والی ایک بہت بڑی عبادت کر رہے ہیں، تو ہمارے سپورٹ میں کائنات کی ساری مخلوق آ جاتی ہے۔ جب بھی کوئی روزے دار دعا کرتا ہے تو پوری مخلوق اللہ یا اللہ اس کی دعا قبول کر لیجیے، سب ساتھ دیتے ہیں۔ اب یہ سوچئے تو کتنی بڑی بات ہے، اگر کسی آدمی کی تائید میں پورا شہر حیدرآباد کھڑا ہو جائے، سب اس کے پیچھے جے جے بولیں گے، تو وہ تو کلکٹر کے پاس پہنچ جائے گا، وہ تو چیف منسٹر کے پاس پہنچ جائے گا، دعوے رکھے گا، پوری پبلک ساتھ میں ہے، اس کی طاقت کتنی بڑھ جائے گی۔ تو ساری مخلوق جب ہماری تائید کر رہی ہے تو یہ وقت ہے اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگ لینے کا۔ تو رمضان ایسا مہینہ ہے کہ ہماری ساتھ پوری کائنات آمین کہتی ہے، تو خوب دل لگا کے دعائیں کرنے کا وقت ہے یہ، آخرت کی دعائیں، دنیا کی دعائیں، خاندان کے لیے دعائیں، امت کے لیے دعائیں، جس کو جو کرنا ہے، اس لیے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، ساری کائنات ہمارے پیچھے پیچھے آمین بول رہی ہے۔ اب اس حقیقت کا آپ تصور کریں گے تو کتنی طاقت آ جائے گی دعا کے اندر، کتنی طاقت آ جائے گی۔ اور ہم اس بات کو ہم اللہ کے سامنے پیش بھی کر سکتے ہیں، اے اللہ آپ کے پیارے سچے نبی نے فرمایا کہ ہم دعا کر رہے ہیں تو تنہا نہیں، پوری مخلوق ہمارے ساتھ آمین کہہ رہی ہے، اے اللہ میں تو آپ کا ایک گناہگار بندہ ہوں، لیکن یہ ساری مخلوق تو بے گناہ ہے، انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، اے اللہ میری صورت نہیں دیکھ کے ان کی صورت دیکھ کے دعا قبول فرمائی۔ ہم حوالہ بھی دے سکتے ہیں ادب کے ساتھ۔ تو یہ خاص بات ہے کہ ساری مخلوق ہماری تائید میں ہے تو مطالبے ادب سے رکھنے کا وقت ہے یہ۔ اور تیسرا پوائنٹ یہ آیا تھا کہ خود جنت پورے رمضان میں اللہ سے ہم کو مانگتی ہے، تو جنت بھی ایک معصوم چیز ہے، معصوموں کی دعا قبول ہوتی ہے، تو جنت جب ادھر سے مانگ رہی ہے ادھر سے ہم بھی مانگیں اس کو، جب دونوں طرف کی بات ملے گی تو قبول ہو جائے گی۔ اس لیے رمضان میں بہت زیادہ جنت کی دعائیں کرنا چاہیے صحیح تڑپ کے ساتھ۔ اب جنت کی دعائیں کرنے کے لیے جنت کے مناظر احادیث سے پڑھنا چاہیے، ہمارے پاس یہاں اعتکاف جو اوپر ہوتا ہے آخری عشرے میں، تو عصر کے بعد گزشتہ سال جنت کے مناظر پڑھے جا رہے تھے، کیسی کیسی نعمتیں ہیں، تو لوگ بہت بے اختیار ہو رہے تھے، اللہ کے نبی نے اتنی تفصیل بتائی ہے اس میں، بہت بہترین باتیں بتائی ہیں، سن کے لوگ بہت بے چین ہو رہے تھے، صحابہ کرام بھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، یا نبی اللہ کے نبی فرمائیے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، کیا اب جان دو بولے تو جان دے دیں گے۔ تو جنت کی دعائیں ہم اچھی کب کر سکتے ہیں، جنت کی حدیثیں پڑھنا، پڑھنے کے بعد پھر شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو جنت ادھر دعا کر رہی ہے تو ہم رمضان میں ادھر زیادہ جنت کی دعائیں کرنا چاہیے۔ اور ایک پوائنٹ یہ بتایا گیا کہ یوں سمجھو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو جنت کے سیل کا زمانہ بنا دیا، وہ پورا ڈسکاؤنٹ دے کے پورا اسٹاک نکال دیتے نا بزنس والے لوگ، یہ رمضان وہی ہے، وہ سال بھر بن گئی ہے، اس کو نکالنا ہی نکالنا ہے، تو اللہ تعالیٰ زبردست ڈسکاؤنٹ دے کے نکال دیتے ہیں، جنت کو سستی کر کے نکال دیتے ہیں، اونے پونے میں نکال دیتے ہیں، اور فرشتوں کو بھیجتے ہیں جاؤ ایمان والوں کو کھینچو جنت کی طرف، وہ کچھ کریں تاکہ ہم ان کو جنت دے دیں۔ جیسے جب سیل لگتا ہے تو بیچنے والوں کا موڈ ہوتا ہے کہ نکال دو کسی طرح، پرانا اسٹاک رکھ کے کیا کریں گے۔ تو رمضان میں بھی اللہ جنت دینے پہ آمادہ ہیں، بس لینے والوں کی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے بہانوں سے لے سکتے ہیں۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ بتایا گیا تھا کہ ہم تاکہ جنت زیادہ سے زیادہ لے سکیں، ہم کو ہمت دلائی گئی کہ تمہارے اعمال ہم نے قیمتی کر دیے رمضان میں، تمہارے چھوٹے چھوٹے عمل کی بہت قیمت دیں گے ہم، اس واسطے زیادہ اعمال کرو. اب ان سیزن کا ٹماٹر ہے 100 روپے کلو ہو جاتا، بعض وقت پیاز اتنی مہنگی ہو گئی کہ گورنمنٹ چلی گئی اس کی وجہ سے، تو ان سیزن میں چیز بہت مہنگی ہو جاتی ہے. تو رمضان میں جنت سستی ہو جاتی، ہمارے اعمال جو ہے ان سیزن کے ہو جاتے ہیں، ریٹ اس کا ان سیزن کا ملتا ہے زبردست ریٹ، معمولی عمل کا زبردست ریٹ. نفل عمل کریں گے اللہ اس کو فرض کے حساب سے لیں گے، ایک فرض کریں گے تو 70 فرض کے حساب سے اس کو لیں گے، اس کا قیمت دیں گے اللہ تعالیٰ. تو اللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ عمل کریں، اعمال کی بہت قیمت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہ مہینہ ہے دوستو ٹوٹ کے اعمال کرنے کا، ہر قسم کی نیکی. ابھی بیٹھ کے لسٹ بنا لینا کہ میں کیا کیا نیکیاں کر سکتا ہوں. ہم لوگ بیٹھ کے سوچتے ہی نہیں، میرے زندگی کا جو سیٹ اپ ہے، میری جو صلاحیتیں ہیں، میرا جو اطراف کا ماحول ہے، یہ حساب سے میں کتنی نیکیاں کر سکتا ہوں. کبھی ڈال کے بیٹھے نمبر وار دیکھیں، ذرا یہ نیکی ہو سکتی، یہ ہو سکتی، یہ ہو سکتی، ہو سکتی. سوچیے میں کیا کیا نیکیاں کر سکتا ہوں. یہ لوٹنے کا زمانہ ہے، مختلف نیکیاں کرنا، معمولی معمولی اور ثواب پانا پہاڑوں جیسا، جنت حاصل کرنا یہ وقت ہے. اللہ دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، قسم قسم کی نیکیاں. جیسے چمن میں ہر پھول ہوتا ہے تو وہ چمن حسین لگتا ہے، اس لیے ہر قسم کی نیکیاں ہونا ہمارے پاس، یعنی کہ ایک ہی قسم کی نیکیوں پہ مطمئن ہو گئے. اتنی نیکیاں میں کر سکتا ہوں سوچ سوچ کے آدمی فہرست بنائے اور خوب کرے رمضان کے اندر. تو نیکیاں بہت مہنگی قیمت پہ لی جاتی ہیں. اور ایک اللہ نے انتظام یہ فرمایا، کسی طرح عام مسلمان سے بھی نیکیاں ہو جائیں، کسی طرح وہ جنت کے لائق ہو ہی جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اعمال کو اجتماعی بنا دیا، ایک ماحول بنا دیا اللہ تعالیٰ نے. اب جب پوری بھیڑ ایک طرف بھاگ رہی ہوتی ہے نا، تو اس طرف جانے میں محنت نہیں، اپنے ڈھیلا بھی چھوڑ دیے تو ادھر چلتے جاتے رہے، قدم اڑتے رہتے ہیں. بھیڑ میں اپنے آپ کو ڈال دوں تو محنت نہیں لگتی. تو اللہ نے رمضان میں کیا ہے، ایسا ایک ماحول بنا دیا گیا کہ سست آدمی بھی کچھ عمل کر لے اسے جنت مل جائے. اس لیے روزے کو اللہ نے مقرر مہینے میں رکھا کہ رمضان میں ہی رکھو، فرض ہے سب کو رمضان میں ہی رکھنا ہے. افطاری اور سحری کا وقت بھی اپنی مرضی پہ نہیں رکھا کہ بس کسی طرح سے 12 گھنٹے کر لو، کبھی بھی شروع کرو کبھی ختم کرو، نہیں رکھا. تو ایک ساتھ رمضان شروع ہوتا ہے، ایک ساتھ سب سحری کرتے ہیں، ایک ہی وقت پہ سب افطاری کرتے ہیں، ایک ہی وقت پہ سب تراویح کے لیے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے ہمارے لیے روزہ رکھنا آسان ہو گیا. اگر یہ ہوتا کہ رمضان میں کبھی بھی روزہ رکھ لو تو اتنے لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے تھے، اتنا مشکل عمل. اس لیے نفل روزے رکھنا کتنا مشکل ہے ہمارے لیے. لیکن رمضان میں لگاتار 30 روزے بھی آسان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ماحول بن گیا پورا، سمجھے. چھوٹا بھی روزے، بڑا بھی روزے سے ہے، بچی بھی روزے سے ہے گھر میں، بوڑھے بھی روزے سے ہیں، تو اب اس میں آسان ہو جاتا ہے. جب سبھی کر رہے ہیں تو تمہارے لیے کیا مشکل ہے. تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، کسی طرح بندوں سے عمل ہو جائے، جنت کا کچھ انتظام ہو جائے، ایک اجتماعی ماحول اللہ نے بنا دیا. ایک ہی وقت میں سارے اعمال رکھ کے، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے، جس کی وجہ سے ایسے گئے گزرے زمانے میں بھی رمضان آتا ہے تو مسلمانوں کی زندگیوں میں نیکیوں کی ایک بہار آتی ہے. ماشاءاللہ ابھی بھی جو ہے نیکیوں کا شوق دیکھنے کو ملتا. روزہ اب بھی ماشاءاللہ بڑی حد تک رکھا جاتا ہے، اب بھی جو ہے شب قدر کی تلاش ہوتی ہے. تو یہ اجتماعی ماحول بنا کے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جنت کی طرف چلنا آسان کر دیا، اس کے خزانوں کو لوٹنا آسان فرما دیا. اور ایک جو ہے خاص بات رمضان کی یہ ہے کہ کچھ ایسے اعمال اللہ نے رمضان میں رکھے ہیں جو اللہ کے پاس بہت قیمتی ہیں، بہت وزنی ہیں. ان اعمال میں ایسی تاثیر ہے کہ وہ اللہ کو منا کے چھوڑتے ہیں، وہ اللہ کے خزانوں میں سے بہت کھینچنے والے اعمال ہیں. ایسے اعمال اللہ نے رکھے ہیں رمضان میں تاکہ ان اعمال کے بہانے ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں چلے جائیں. تو چنانچہ سب سے پہلا جو غالب رمضان کا عمل ہے روزہ، جس کو رمضان کے ساتھ ہی اللہ نے قرآن میں فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جس کو بھی رمضان کا مہینہ مل جائے وہ روزہ رکھے. تو یہ روزہ جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت محبوب قسم کی عبادت ہے، اس لیے کہ اس میں بندہ بھی ایک محب کا، ایک عاشق کا رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ ہم کو زبان سے کہنے کے لیے کہا گیا رمضان میں، زبان سے بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، رمضان کا ترانہ ہے، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، یہ چار اعمال ہیں، اصل چار چیزوں کی دھن ہے پورے رمضان میں۔ تو پہلی دھن یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جسم سے اپنے کو بھوکا رکھنا، پیاسا رکھنا، شہوتوں سے روکنا، خواہشوں سے روکنا، اور منہ سے بولتے رہنا ہم کو یہ خواہشیں نہیں چاہیے، ہم کو یہ کھانا نہیں چاہیے، ہم کو یہ لذتیں نہیں چاہیے، ہم کو تو آپ چاہیے، آپ ہمارے محسن ہیں، آپ ہمارے خالق ہیں، آپ ہمارے مالک ہیں، آپ ہمارے لیے سب کچھ ہیں، آپ کے دیدار کی تلاش میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، ہم کو آپ چاہیے۔ اگر آپ بھوکا رہنے میں ملتے ہیں تو ہم بھوکا رہنے کے لیے تیار، پیاسا رہنے سے آپ ملتے ہیں تو ہم پیاسا رہنے کے لیے تیار۔ تو زبان سے لا الہ الا اللہ چلتا رہا ہے، اللہ آپ ہی ہمارے محبوب ہیں، آپ ہی ہماری زندگی کا ٹارگٹ ہیں، آپ ہی ہماری زندگی کا مقصود ہیں، اس لیے کہ آپ ہی سے ہمارا پہلا اور آخری رشتہ ہے، آپ ہی کے دم قدم سے ہماری خوشیاں ہیں، اور ہماری زندگی کی ہر نعمت آپ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہے، اس لیے آپ چاہیے۔ تو آپ کو منانے کے لیے بھوکا رہنا منظور، پیاسا رہنا منظور، نیند چھوڑنا منظور۔ تو یہ ادا جو ہے رے روزے کی، ایک اس میں عاشقانہ رنگ ہے، محبت کا کی انتہا ہے اس میں۔ جب انسان پر کسی کی محبت کا، کسی کی طلب کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر بھوک ہونا بند ہو جاتی ہے، کھانے کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے، پینے کی طرف سے دھیان ہٹ جاتا ہے، وہ رنگ روزے دار اپنے اندر پیدا کر رہا ہے۔ تو بہرحال روزہ ایک ایسا عمل ہے، انسان پہ بھاری بھی ہے، انسان کی انتہائی آخری درجے کی ضرورت ہے، کھانا اور پانی، وہ کوئی لگژری میں نہیں ہے، وہ جینے کا سامان ہے، وہ آخری چیز بھی چھوڑ رہا ہے۔ تو اس میں مجاہدہ بھی ہے، اللہ کے حکم پہ چلنے کے لیے سب کچھ کرنے کا عزم ہے اس میں، کہ لگژریز چھوڑنا تو دور رہا ہے، اللہ وہ سب تو ہم چھوڑ ہی دیں گے، ہم اپنی زندگی باقی رکھنے کے جو آئٹمس ہیں وہ بھی چھوڑ دیں گے ہم آپ کے لیے، آپ کا حکم ہمارے لیے سب کچھ۔ تو روزہ ایک محنت کا عمل بھی ہے، اور اس کی رنگ ایسا ہے اس کا کہ وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، روزے دار اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، اللہ کو بہت پیار آتا ہے روزے دار پر، کہ میری خاطر بندہ بھوکا رہ رہا ہے، پیاسا رہ رہا ہے۔ چلو زمانے کو دکھانے کے لیے اگر ہو رہا ہے تو پھر اکیلے میں بھی تو کھا سکتا ہے، اکیلے میں بھی نہیں کھاتا ہے، اکیلے میں بھی پانی نہیں پیتا ہے، تو اس میں اخلاص بھی ہے، یہ عبادت ایسی ہے۔ ایک آدمی نے نماز شروع کی اور نماز کے بیچ میں چھوڑ کے بھاگ گیا تو سب کو نظر آتا ہے کہ ارے نماز چھوڑ کے بھاگ گیا ہے، کوئی سطح اس نے کرنا شروع کیا، اس کو بیچ میں سے چھوڑ دیا، ادھورا روک لیا پیسہ، تو اس کو نظر آتا ہے۔ لیکن اگر کوئی روزے میں چپکے سے کھا لے پی لے تو کسی کو نظر نہیں آتا۔ اس لیے اگر کوئی روزے کی تکمیل کرتا ہے صبح سے شام تک، تو وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہے، اس میں اخلاص ہے روزے کے عمل میں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہوتا ہے، میرے لیے ہوتا ہے، زمانے کے لیے ہوتا تو آدمی چپکے سے کھا سکتا تھا، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، خاص میرے لیے عمل ہے یہ، اس لیے اس کا بدلہ بھی خود میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا، میں فرشتوں سے نہیں دلواؤں گا، میں اپنے ہاتھوں سے دوں گا۔ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کو کھینچنے والا عمل ہے، اس لیے ابھی جو آیتیں پڑھی گئی اس میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تھوڑا روزے کا ذکر کر کے اللہ فرما رہے ہیں کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کے نبی، اے نبی آپ سے، تو بولو میں تو بہت قریب ہوں۔ اے روزے دار، تو جس کے لیے بھوکا ہے، جس کے لیے پیاسا ہے، وہ محبوب کہیں کونے میں کہیں بیٹھا ہوا نہیں ہے، وہ دیکھ رہا ہے تو اس کے لیے کیا کر رہا ہے۔ فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں تمہارے، تم مجھے ڈھونڈ رہے ہو، میری تلاش میں ہو، مجھے پانا چاہتے ہو، مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، سن لو میں کہیں دور نہیں ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں فوراً جواب دیتا ہوں، تم کو سنائی نہیں دیتا ہے مگر میں جواب دیتا ہوں۔ تو میں قدردان ہوں تمہاری اس مشقت کا، تمہاری ریاضت کا، تمہاری بھوک پیاس کا، میں قدردان ہوں، میں قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ یہ عجیب لہجہ ہے، اوپر روزے کا بیان ہے، نیچے روزے کے احکام کا بیان ہے، بیچ میں ایک دم یہ جملہ آ گیا، پیار بھرا جملہ آ گیا، میں قریب ہوں، مجھے تلاش کرنے والوں میں دور نہیں ہوں، میں قریب ہوں، میرے لیے بھوکے رہنے والے ہوں، میں قریب ہوں، میں دیکھ رہا ہوں تم مجھے چاہتے ہو، میری طلب میں ہو تم. اور حدیث میں فرمایا حضور نے کہ روزے دار کے لیے خوشی کے دو وقت ہیں، فرحتیں دو ہیں اس کو، للصائم فرحتان. ایک تو روزے کا افطار اس وقت ہے جو مغرب کے وقت آدمی روزہ کھولتا ہے، دن بھر کی سخت پیاس کے بعد، بھوک کے بعد جب ٹھنڈی ٹھنڈی غذائیں لیتا ہے تو پورے جسم میں تراوٹ آ جاتی ہے، تھکان چلی جاتی ہے، ایک عجیب طرح کی فرحت نس نس میں ابھرتی ہے. تو حضور فرماتے ہیں یہ تو تمہارا پہلا افطار ہے، یہ تمہارے جسم کا افطار ہے، تمہاری روح تو کسی اور کی طلب میں تھی، کسی اور کو منانے کے لیے تم نے سب کچھ کیا، کسی اور کو راضی کرنے کے لیے تم نے کیا، کسی اور کو چاہ کر تم نے کیا، اس لیے تمہارا دوسرا افطار کب ہے؟ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب اللہ سے ملاقات ہوگی نا تمہاری، وہ تمہارا دوسرا افطار ہوگا. جس خدا کو پانے کے لیے، جس کی رضا کو پانے کے لیے اپنی لازمی ضرورتوں کو تم نے دبا دیا، وہ خدا جس دن تمہیں ملے گا، وہ جس دن تم کو ویلکم کرے گا، وہ جس دن تم کو سینے سے کلیجے سے لگائے گا، وہ دن تمہارا دوسرا افطار ہوگا، اس دن اصل مزہ آئے گا. تو کیا مان کے چل رہی شریعت؟ یہ محبت الہی کا عمل ہے، روزے کا بدل اللہ کی ملاقات ہے. تو روزہ ایسا عمل ایک اللہ نے رکھا ہوا ہے جس سے روزے دار محبوب ہو جاتا ہے، پاورفل عمل ہے. آج بھی ساری دنیا والا دیکھیے کوئی ایسا روزہ نہیں رکھتا، روزے کے نام سے تو بہت ساری چیزیں کرتے ہیں لوگ، مگر ایسا پکا روزہ جو مسلمان رکھتے ہیں صبح سے شام تک کوئی بھی نہیں رکھتا. باقی لوگ تو روزے بھی رکھتے رہتے ہیں، کیا کیا کھاتے بھی رہتے ہیں. تو یہ جو عمل ہے بہت بڑا عمل ہے روزے کا، اللہ کے فضل سے ہماری زندگیوں میں ابھی باقی ہے. تو یہ عمل اللہ کی محبت کو کھینچنے والا عمل ہے. اس لیے حضور کیا فرماتے ہیں کہ روزے دار کے منہ میں سے جو بدبو آتی ہے میدا خالی ہونے کی وجہ سے شام کے وقت میں، اللہ فرماتے ہیں یہ بدبو میرے لیے مشک سے زیادہ پسند ہے. اب یہ محبت کی لائن ہے جس میں محبوب کی بدبو بھی خوشبو لگے، اللہ فرماتے سارے زمانے کے لیے وہ بدبو ہوگی، میرے لیے مشک کی خوشبو سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ تم میری محبت میں بھوکے ہو. وَلَا خَلُوفُ فِي السَّاعِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جن لوگوں کی خاص عادت زیادہ روزہ رکھنے کی ہے، رمضان میں بھی، رمضان کے باہر بھی روزہ رکھنے کی ہے، ان کا تو اللہ تعالیٰ ایسا اکرام کرنے والے ہیں، ایسی عزت ان کی کرنے والے ہیں کہ حشر کا میدان جو 50,000 سال کا ایک دن ہو، 50,000 سنہ قرآن مجید میں 50,000 سال تک ایک ہی دن چلے گا، حساب کا دن، بہت خطرناک دن. لیکن روزے داروں کے واسطے وہ صرف ایک افطاری میں بدل جائے گا، 50,000 سال کا دن ایک افطاری میں. سیدھے قبر سے ان کو فرشتے آ کے بلائیں گے، تم تو روزے دار رہا کرتے تھے، اللہ آپ کو بلا رہے ہیں، افطاری کی دعوت ہے، اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے افطاری کی دعوت میں وہ بیٹھیں گے. جب تک افطاری سے فارغ ہو جائیں گے حشر کا میدان ختم ہو جائے گا، اور افطاری کے دسترخوان سے سیدھا جنت میں چلے جائیں گے. کہ جنت میں بھی روزے داروں کے لیے اللہ کی طرف سے خاص اکرام ہے، زندگی میں بہت بھوکے پیاسے رہے، جنت میں بھی بھیڑ ہوگی، جو اس کے گیٹ ہیں مین گیٹ پہ بہت بھیڑ ہوگی جنتیوں کی. تو روزے داروں سے کہا جائے گا کہ آپ لوگ روزے دار ہیں، کیا زحمت اٹھائیں گے، آپ لوگوں کے لیے اسپیشل جو ہے راستہ الگ ہے، ان کے لیے باب الریان الگ ہے، اہتمام سے ان کو چلیے ادھر آ جائیے آسانی سے. جیسے خاص لوگ ہیں تو بڑی دعوت میں بھیڑ میں ان کو نہیں بٹھاتے، ان کو اسپیشل کھلا کے نکال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے اتنا اعزاز کرنے والے ہیں. اور پھر حدیثوں میں آتا ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، روزے کی حالت میں ہے، اللہ اس کی دعا رد نہیں کرتے، خاص طور پہ جب افطاری کا وقت قریب ہوتا ہے، جب دن بھر کی بھوک اپنے عروج پر ہے، دن بھر کی پیاس اپنے عروج پر ہے، رگیں ڈھیلی پڑ گئی ہیں، ایسے وقت میں اللہ کو کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ دعا قبول کرتے ہیں. تو رمضان میں ایک ایسی عبادت اللہ نے رکھی ہے روزے کی، جو بہت پاورفل ہے، جو اللہ کی رحمت کو ہلا دیتی ہے، جو اللہ کی محبت کو جگا دیتی ہے، اس ذریعے سے ہمارے لیے جنت میں پہنچنے کا ایک انتظام ہو جاتا ہے. اور ایک چیز جو رمضان کی اسپیشل ہے، جو اللہ نے خاص طور پہ رکھی ہے، وہ ہے قرآن. بلکہ پورا رمضان رمضان بنا قرآن کی وجہ سے، چونکہ رمضان میں اترا تھا، رمضان کی 27ویں شب میں اترا تھا تو اللہ نے گویا سالگرہ سالانہ جشن بنا دیا. رمضان کیا ہے؟ قرآن کے نزول کا جشن ہے. ہر سال اس مہینے میں قرآن اترا تھا, اس لیے ہم پورا مہینہ قرآن پر چلنے کی مشق کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں اس پہ چلنے کی مشق کرتے ہیں. فمن شہد منکم الشہر فلیصم, میرے بندو تم کو اسی مہینے میں ہم نے اپنا کلام دیا, اپنی محبت کا راستہ دیا, اپنی جنت میں آنے کا تم کو پلان دیا, تم کو ایک بہترین انسان بننے کا نظام دیا, اس لیے اس مہینے میں سب ملا ہے نا, تو اس مہینے میں تم اس کی مشق کرو. فلیصم, سوم بولتے ہیں گھوڑے کی فوجی ٹریننگ کو بولتے ہیں, گھوڑے کو خوب ٹریننگ دے کے چھریرا بناتے ہیں, اس کو جنگ کے قابل بناتے ہیں, اس کے لیے لفظ پہلے سے سوم کا استعمال ہوتا تھا, اس کو دین میں, دین اسلام میں, قرآن میں اس عبادت کے لیے استعمال کیا گیا کہ چونکہ قرآن اس مہینے ملا اور قرآن جنتی بنانے کے لیے آیا ہے, تو اسی مہینے میں جنتی بننے کی مشق کر لو, سوم رکھو, ٹریننگ کرو. تو یہ قرآن بھی بڑی غضب کی چیز ہے, اللہ کی رحمت کو کھینچنے میں, بندے کو اللہ سے قریب کرنے میں, بندے کی پوری غلطیاں مٹا دینے میں قرآن کو بہت پاور حاصل ہے. قرآن مجید حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سے قسم قسم سے اللہ سے مناتا ہے, اللہ کو منانے کا ڈھنگ ہے, اس لیے کہ وہ کلام ہے نا, اللہ کا کلام ہی ہے, تو اس کو کلام کرنا آئے گا ہی, وہ ہے ہی اللہ کا کلام, وہ اللہ سے کیسا کلام کرنا چاہیے قرآن کو نہیں معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا. اللہ کی رحمت کو کس طرح سے چھیڑنا چاہیے, کس طرح سے ابھارنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کو کس طرح سے مائل کرنا چاہیے, اللہ کو کس طرح موافق فیصلے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے, وہ اللہ کا کلام جانتا ہے. تو قیامت میں قرآن ان لوگوں کو جو دنیا میں قرآن سے لگاؤ رکھتے تھے, اس کو کثرت سے پڑھتے تھے, اس پہ غور کرتے تھے, اس پر عمل کرتے تھے, اس سے محبت رکھتے تھے, قرآن مجید جو ہے زبردست سپورٹر بن کر سامنے آنے والا. وکیل صاحب ہے وہ, جو اللہ کی عدالت میں جم کے آرگومنٹ کرنے والے وکیل صاحب ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ بحث کرتا ہے, جم کے بحث کرتا ہے, اور اس کی بحث اللہ کے پاس قبول ہوتی ہے. کہتا ہے یا اللہ میں اس کو رات میں سونے سے روکا, میں نے, اس نے لمبی لمبی تراویحیں پڑھی, یہ رات اٹھ اٹھ کے تہجد میں قرآن پڑھتا تھا, منعتہ عن النوم, میں نے نیند سے اس کو روکا, اور کہے گا یا اللہ میں آپ کا کلام ہوں, میں آپ کا کلام مطلب میں آپ کا غیر نہیں ہوں, میں آپ کا حصہ ہوں, یہ میرا دوست ہے, اے اللہ اس پہ رحم فرمائے. تو یہ قرآن جو ہے کہاں سے ساتھ ہو جاتا ہے, جیسے ہی آدمی کی موت ہوتی ہے اور اس کو کفن میں داخل کیا جاتا ہے, کفن میں تو کوئی ساتھ نہیں آتا, نہ بیٹا نہ بیوی, کوئی ساتھ نہیں آتا, لیکن کفن میں قرآن آ جاتا ہے. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ میں وہ دوست ہوں, ساتھ چھوڑنے والا دوست نہیں ہوں, اس لیے سب تو چلے گئے مگر تیرے کفن میں میں آؤں گا. چنانچہ قبر میں جب آدمی کو داخل کیا جاتا ہے اور اس کو ہوش آتا ہے تو فوراً وہاں قرآن ایک دوست کے حیثیت سے کھڑا ہوتا ہے کہ تم سب تو چلے گئے مگر میں جانے والا نہیں ہوں, میں تمہارا دوست ہوں, جب تک تم جنت میں نہیں چلے جاؤ گے میں ساتھ رہوں گا. وہاں سے وہ تسلی دیتا ہے, میں ساتھ ہوں, کبھی پریشان نہیں ہونا. پھر حشر کے میدان میں جیسے قبر سے اٹھیں گے وہ پھر ساتھ ہو جائے گا, جہاں اعمال تلنے کی جگہ ہے, حساب کتاب کی جگہ ہے, پل صراط ہے, ہر جگہ قرآن ساتھ دے گا. تو یہ بہت ہی غیور قسم کا عمل ہے یہ قرآن, یہ رمضان میں اللہ نے رکھا. اب بتاؤ اگر رمضان نہیں ہوتا تو لوگ اپنے بچوں کو حافظ ہی نہیں بناتے. رمضان میں تراویح کا سسٹم پڑ گیا جس کی وجہ سے آج دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں حافظ ہیں, ایک ایک ملک میں لاکھوں ہوں گے. اب بتاؤ رمضان نہیں ہوتا تو حافظ ہوتے تھے؟ رمضان سے قرآن کی بہار ہے, بچے حافظ بنتے جا رہے ہیں. تو رمضان کی خاص چیز ہے قرآن, ماشاءاللہ پوری امت بھی ہر مسجد میں قرآن سنا جاتا ہے. اللہ توفیق دے رہے ہم کو کہ زیادہ سے زیادہ قرآن سے رجوع ہوں, قرآن کے حلقے چلتے ہیں, قرآن کے ترجمے پڑھے جاتے ہیں, قرآن کی تفسیریں بیان کی جاتی ہیں, قرآن مجید کو خود کثرت سے پڑھا جاتا ہے. پوری امت کا جو ماحول رہا ہے رمضان میں, ایسے ایسے لوگ پہلے بھی تھے اب بھی ہیں جو دن میں قرآن پڑھنے والے, رات میں قرآن پڑھنے والے, یا 24 گھنٹے میں قرآن پڑھنے والے اب بھی ہیں ہمارے علم میں, اس زمانے میں بھی ہیں. تو رمضان میں خوب کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے, اور یہ قرآن بہت طاقتور نیکی ہے. حضور دور کرتے تھے، حضرت جبرائیل دور کرتے تھے، اس لیے ہم لوگوں کو بھی ایک ٹھان لینا چاہیے کہ رمضان میں ضرور قرآن پڑھیں گے، زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، اس لیے کہ رمضان کی نیکیوں کا مقام ہی الگ ہے، اس کا قیمت ہی اس کی الگ ہے، اللہ جوش میں رہتے ہیں، رحمت کے جوش میں رہتے ہیں۔ تو خاص عمل ہے یہ قرآن، ہم سب کو قرآن سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بہت بڑی دولت ہے، اللہ کی ذات میں سے نکلا ہوا ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز مخلوق ہے، اللہ کی بنائی ہوئی، پورے نبی بھی مخلوق ہیں، پورے فرشتے بھی مخلوق ہیں، مگر قرآن مخلوق نہیں ہے، وہ اللہ ہی کا ایک صفت ہے یہ، جس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ ہم اللہ سے اٹیچ ہو سکتے ہیں قرآن کے ذریعے سے، کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ حضور فرماتے تھے کہ اور کوئی چیز تم کو ملے گی نہیں، اللہ سے قریب ہونا ہو، تبرک بن اس سے تبرک بھی، اس سے تبرک حاصل کرو، یہ اللہ کے اندر سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ فَإِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ وَخَرَجَ مِنْهُ، حضور نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے، یہ باقی سب مخلوق ہے، قرآن مخلوق نہیں ہے، وہ خالق کی ایک صفت ہے، اس کو پکڑنا، اس سے بہت قریب ہونا، اللہ کے قریب ہونا۔ تو جن کو عام دنوں میں بھی زیادہ موقع نہیں مل رہا ہے، رمضان کو کم سے کم غنیمت سمجھے، ورنہ مومن کا کام یہ ہے کہ روزانہ قرآن پڑھے، بہت بڑی دولت ہے قرآن پاک، اللہ کے خزانوں سے لینے کا بہت بڑا بہترین طریقہ ہے۔ تو بہرحال خاص رمضان کی ایک نعمت کیا ہے، قرآن والا عمل ہے، ماشاءاللہ ہم لوگ تراویح پڑھتے بھی ہیں، تراویح اہتمام سے پڑھنا چاہیے، پورے عزت و اکرام سے پڑھنا چاہیے، ذرا تیاری کر کے آنا چاہیے کہ تراویح میں سستی نہ ہو، اور یہ شوق سے میرے اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، سوچ سوچ کے ادب پیدا کرنا، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، ہماری قسمت ہے کہ ہم کو سننے کا موقع مل رہا ہے، پورا قرآن 23 سال جو حضور پہ نازل ہوا، آج مجھے سننے کا موقع مل رہا ہے، تو اس کو اہمیت دیتے ہوئے ہم سنیں انشاءاللہ، کل قیامت میں رمضان بہت، یہ قرآن بہت فائدہ دے گا، شفاعت کرنے والا۔ روزے کے سلسلے میں ایک بات ہم کو یاد رکھنی چاہیے کہ روزہ اصل میں نافرمانی سے بچنے کی مشق کا نام ہے، گناہ سے بچنے کی مشق کا نام ہے، روزہ صرف کھانا اور پانی چھوڑنے کا نام نہیں ہے۔ احادیث میں ہے مختلف اعمال کے بارے میں کہ کسی نے فلاں چولی کر رہا ہے، یا گالیاں دے رہا ہے، یا فلاں عمل کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، تو اللہ کو اس کے پھر بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی مطلب نہیں، تم کو بھوکا رکھ کے کیا ملے گا اللہ۔ تو روزہ صرف کھانے اور پانی کا نہیں ہوتا، بلکہ روزہ ہر گناہ سے ہوتا، پورے اعضاء کو گناہ سے بچانا، اس کو بولتے ہیں روزہ۔ اس واسطے ہم ایک طے کر لیں کہ بھئی مہینہ بھر گناہ نہیں کریں گے تو کیا مر جائیں گے کیا، مہینہ بھر اگر سیل فون کا غلط استعمال نہیں کریں گے، ٹی وی نہیں دیکھیں گے تو کیا مر جائیں گے کیا، جان نکل جائے گی کیا۔ آدمی دیکھے کہ کون سے گناہ ہیں جو ہماری زندگی میں ہو رہے ہیں، اکثر ہماری زندگی کے اعمال سب صحیح رہتے ہیں، لیکن ایک دو تین گناہ کی عادت رہتی ہے، ذرا اس کو ابھی ہم پوائنٹ آؤٹ کر کے طے کر لیں گے پورے رمضان میں یہ میں نہیں کروں گا۔ تو روزہ اصل میں گناہوں سے بچنے کی ٹریننگ کا نام ہے، ہر قسم کے گناہ سے بچنا ہے۔ ایک مہینہ بچیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے تقویٰ پیدا ہوگا، یعنی بچنے کی صلاحیت پیدا ہوگی۔ اور رمضان کی خصوصیت یہ ہے، قدم قدم پہ مغفرت کے وعدے ہیں، تو رمضان میں ہمارے اوپر یہ دھن رہنی چاہیے کہ رمضان میں میری معافی ہو جائے، اب تک زندگی کے جو گناہ ہوئے ہیں ان سب کو دھو کر پاک ہو جانے کا میرا یہ وقت ہے۔ تو جگہ جگہ اس میں پوائنٹس ہیں رمضان میں مغفرت کروا لینے کے، پوری توجہ سے ہم اس وقت اپنی مغفرت کی فکر کریں۔ دوستو اس میں ایک پیسے کا شک نہیں ہے کہ ہم لوگ سب مجرم ہیں اس وقت، وہ یہ مت سمجھو ہم بہت دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، معزز ہیں، ہم نیک مسلمان ہیں، کوئی مت سمجھو۔ اللہ اگر گنانے پہ آئیں گے نا جناب والا آپ نے ہفتے میں کیا کیا ہے، تو کوئی دوزخ سے نہیں بچ سکتا، مجرم ہم لوگ سب۔ رمضان کا وقت ہے، یہ گناہوں کی پوٹلی سر سے نکالنے کا وقت ہے، اس واسطے قدم قدم پہ پوائنٹس ہیں رمضان میں، وہ وقت ہے کہ ہم پوری دل کی یکسوئی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اللہ سے مغفرت مانگیں۔ بغیر مغفرت لیے کہ نہ دنیا میں ہم تکلیفوں سے، یہ جتنی ہماری زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کا اثر ہوتا ہے۔ ہاں اصاب بھی مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اللہ فرماتے ہیں تمہاری زندگی میں جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی ہے، اللہ فرماتے ہیں۔ تو مغفرت کرا لیں گے تو دنیا کی مصیبتیں بھی دور ہوں گی، دنیا کی پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور اصل تو آخرت کی پریشانی ہے، آخرت دوزخ ہمیشہ کی۔ تو رمضان میں ہمارے اوپر یہ دھن رہے معاف کرا لوں گا معاف کرا لوں گا، موقع کی تلاش، جہاں ونڈو کھل رہی ہے بھیڑ میں لگ جانا، لائن میں لگ جانا، معافی کرا لینا اللہ تعالیٰ. تو رمضان کے اندر قدم قدم پہ وعدے، جیسے روزے پہ وعدے، اور اس کا وقت ہے افطاری کا وقت خاص طور پہ، سب سے ہٹ کٹ کے اپنی مغفرت کی کوشش کرنا، مانگنا مغفرت. روزے کے اوپر وعدے ہیں، تراویح جو ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی مغفرت کے وعدے ہیں. تو تراویح کی نماز پڑھ کے اہتمام سے مغفرت کی دعا کرنا، یا اللہ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له، جو رمضان میں قیام کرے، اے اللہ ہم اتنی 20 رکعت تراویح آپ کے کرم سے ہوئی، اللہ اس کو قبول کر کے میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے. روز لجاجت سے تراویح کے بعد اس حدیث کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مانگنا، اے تراویح کو قبول فرمائیے، میرے سارے گناہوں کو معاف فرمائیے. ایسے ہی شب قدر کی تلاش میں ہم جتنی بھی راتیں جاگیں گے تو وہ عمل کا تعلق بھی گناہ معاف کروانے سے، اے اللہ شب قدر کی جو تلاش کرے گا آپ کے نبی نے فرمایا اس کے گناہ معاف ہوں گے، اللہ میرے گناہ معاف فرمائیے. پھر آخری افطاری کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، سال بھر یہ رمضان بھر روزانہ افطاری میں جتنوں کی مغفرت ہوئی آخری افطاری کے دن اتنوں کی ہوتی ہے. تو پھر آخری افطاری کے دن خوب زور لگانا اپنی مغفرت کا. پھر ایسے ہی عید کی جو شام ہے، تو لوگ پورے ایک دم بالکل ہی رمضان سے فارغ ہو کے فریش ہو کے بالکل ہی وہ رات عبادت سے خالی کر دیتے ہیں ہم لوگ، وہ انعام لینے کی رات ہے، اس رات میں بھی مغفرت مانگنا، اور عید کی نماز کے بعد بھی خاص طور پہ مغفرت مانگنا. یہ خاص پوائنٹس ہیں جہاں ہم خاص طور پہ اللہ سے معافی مانگیں، یہ خزانہ ہے رمضان کا. اور رمضان کی خاص دولت جو ہے وہ شب قدر، ہر سال گویا ایک نئی زندگی اپنی بڑھا سکتے ہیں. 83 سال کی عبادت، 83 سال پورا کوئی آدمی عبادت میں زندگی گزارے تو اس کا جو مقام بنتا ہے وہ مقام ہم ایک رات میں حاصل کر سکتے ہیں. تو رمضان کے خزانوں میں سے ایک خزانہ یہ ہے شب قدر. اس کے لیے آسان شکل شب قدر ہاتھ سے جانا نہیں، وہ بھی شکل حضور نے سمجھا دی، وہ ایک 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جانا، اس لیے کہ وہ 10 آخری 10 دنوں میں ہی آتی ہو کسی نہ کسی تاخ رات میں. اور جو آدمی اعتکاف میں ہے تو وہ اعتکاف کی حالت میں وہ عبادت میں ہے، چاہے وہ سویا ہوا بھی ہے تو شب قدر مس نہیں ہوتی، اس لیے کہ اعتکاف میں عبادت میں گزر رہی ہے. تو شب قدر کو پکڑ لینے کے لیے چھوٹنے سے وہ چھوٹ نہ جائے، آسان طریقہ 10 دن کا اعتکاف، اس سے شب قدر مل جاتی ہے. شب قدر ملتی ہے تو ایک زندگی عبادت والی ان کو مل جاتی ہے، کتنی بڑی بات ہے. اور آخر 11ویں چیز جو رمضان کا خاص تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، وہ ایک اللہ کا وعدہ ہے، دن میں ایک دعا قبول کروں گا، رات میں ایک دعا قبول کروں گا. وَلِكُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. تو اللہ والے فرماتے ہیں یہ اللہ کی شان نہیں ہے کہ ہم سب عمل تو نقد کرتے رہیں اور وہ بدلہ ادھار دیں، ہر چیز کا کرو بعد میں دیتا ہوں، کرو بعد میں دیتا ہوں، کرو بعد میں دیتا ہوں، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. اس لیے ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نقد بدلہ بھی دیتے ہیں. تو رمضان کی نیکی کا بھی روزانہ دن کا دن میں رات کے رات میں نقد بدلہ ملتا ہے، ایک دعا دن میں ایک دعا رات میں قبول کرنے کا وعدہ ہے. اب اگر کسی کو حضرت شیخ عبد القادر جینائی رحمۃ اللہ علیہ خواب میں آ کے بولے کہ آج تم عصر کے بعد تمہارے واسطے قبولیت کی گھڑی ہے، میرے کو الہام ہوا ہے، تم آج عصر کے بعد تمہاری جو خواہش ہے فوراً دعا کرو گے، تو لوگ کتنا چوکنا ہو گیا، عبد القادر جیلانی خواب میں آ کے بولے، فوراً جو ہے وہ تیار ہو کے عصر کے بعد دعا کرے گا. اب یہاں تو اولیاء کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خواب میں نہیں بول رہے، بیداری میں بول رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ ایک دعا دن میں ایک دعا رات میں قبول ہوگی. کتنے لوگ ہیں جو دعا پہ مر مٹ رہے ہیں رمضان میں، اپنی پوری لسٹ بنا لینا چاہیے کیا کیا ضرورتیں ہیں. 60 سے بڑھ کے کسی کی دعا ضرورتیں تو نہیں ہوتی، بڑی بڑی ضرورتیں. عام طور پہ ضرورت کیا رہتی ہے صاحب، شادی نہیں ہوئی ہے تو میری شادی ہونا بول کے رہتی ہے نوجوانوں کا، اچھی جگہ شادی ہونا. شادی ہو گئی ہے تو اب بچے ہونا بول کے رہتی ہے خواہش، بچے ہو گئے ہیں تو یہ بچوں کی پرورش اچھی ہونا یہ خواہش ہوتی ہے، بچے بڑے ہو گئے ہیں تو بچوں کی شادی ہو جانا اور بچوں کو نوکری ہو جانا بڑے ہو گئے تو یہ فکر رہتی ہے. اور ایک فکر جو رہتی ہے وہ صحت کی رہتی ہے کہ صحت اچھی رہے، اور ایک فکر یہ رہتی ہے کہ وہ خردے وردے نہ رہیں، مالی تنگی نہ رہیں۔ آپ لسٹ بنائیں گے تو ایسی 8-10 انسان کی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں، عزت ملے، دولت ملے، صحت ملے، گھر والے سب اچھے رہیں، 8-10 ہماری۔ اب آپ چھوٹی چھوٹی چمچہ ہونا، بھگونا ہونا اب الگ الگ بنائیں گے تو بہت لمبی لسٹ بنے گی، لیکن بڑی بڑی خواہش کو اگر آپ لسٹ بنائیں گے تو وہ کتنی ہوں گی؟ وہ 10-12 ہی ہوں گی۔ اور یہاں وعدہ کہتا ہے 60-60، ایسی چیک بک دے دی اللہ تعالیٰ بلینک کہ جس چیک پہ جتنے چاہے لکھ لو، ہمارے بینک میں داخل کرو، اب تمہاری مرضی، لاکھ لکھو، کروڑ لکھو، ارب لکھو، دینے والے کا وعدہ ہے میں دوں گا۔ 60 چیک ہیں اس میں، وہ ہم کو دے دیا جا رہا ہے رمضان میں۔ دن میں ایک دعا قبول ہوگی، رات میں اللہ کے نبی پہ یقین ہونا چاہیے، جو نبی اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں، اللہ کے عذاب کا تعارف کروا رہے ہیں، وہی نبی اللہ کی رحمت کا تعارف کروا رہے ہیں۔ دن لگا کے دعا ہونا چاہیے رمضان میں، لسٹ بنا کے ایک ایک دن میں ایک ایک دعا طے کر لینا، آج گھر کی دعا کرنا ہے، سمجھے؟ شام رمضان شروع ہوتے ہی مغرب سے شروع کر دینا، مغرب کی نماز، یا اللہ ایک اچھا گھر دیجئے، عشاء کے بعد، تراویح کے بعد، یا اللہ اچھا گھر نصیب فرما۔ آج کی ہماری درخواست یہ ہے، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا کہ ایک دعا قبول ہوگی، گھر میں ذرا تنگی ہے، اچھا گھر ہو جا چاہیے، پھر وہی تہجد میں، وہی سحری میں، وہی فجر کی نماز میں، وہی پھر دوسرے دن افطاری کا وقت آنے تک 24 رات کے واسطے الگ دعا، دن کے واسطے ایک دعا۔ اللہ تعالیٰ بھی بندوں کی ادائیں دیکھتے ہیں، اچھا یہ دھرنا مار کے بیٹھ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی رحم فرماتے ہیں، تو سب دعائیں کرتے ہوئے ایک دعا روز پکڑ کے بیٹھ جانا، دن میں ایک، رات میں، پھر دیکھیے کیسے کام بنتے ہیں۔ تو رمضان وہ مہینہ ہے کہ آخرت بھی دلاتا ہے، دنیا کی بھی ہر دولت دیتا ہے۔ البتہ دعا میں کیا ہے، اللہ سے جیسا مانگنا ہے نا ویسا مانگنا، اللہ بہت شان والی شخصیت ہے، ہستی ہے، شہنشاہ ہے، کائنات ہے، آڈر آنے دینا، یہ دو، وہ دو، وہ دو، یہ دو، کیا ہوٹل کے نوکر کو آڈر آڈر دے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا سلیقہ ہوتا، بہت ادب چاہیے، احترام چاہیے، عاجزی چاہیے، یقین چاہیے اللہ پر، وہ دعا دعا کہی جاتی ہے ادب کے ساتھ۔ پھر دعا کی قبولیت کا بھی ایک اصول ہے کہ بندے کو جو چیز دینا نفع بخش ہے وہی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، ورنہ مانگنے کے باوجود نہیں دیتے، اللہ کو معلوم ہوں گے کہ یہ مانگ رہا ہے مگر دیں گے تو مصیبت ہو جائے گی، تو نہیں دیتے اللہ تعالیٰ۔ تو دعا تو ہر ایک قبول ہوگی، لیکن ہمارے ہی الفاظ میں قبول ہونا ضروری نہیں، اس لیے کہ ہمارے الفاظ میں اللہ دعائیں قبول کرنا شروع کرے تو ایک دن میں دنیا ختم ہو جاتی۔ ہمارے مشوروں پہ اللہ اگر دنیا چلانا شروع کرے، آپ بولتے ہیں آج فلاں جل جاؤ، فلاں کٹ جاؤ، فلاں مر جاؤ، تو پوری دنیا نیچے اوپر ہو جاتی۔ تو ہمارے مشوروں پہ اللہ دنیا چلانے والے نہیں ہیں، مگر ہر دعا قبول کریں گے اور اس کا ایسا بہترین بدلہ دیں گے کہ القیامت میں بولے گا آدمی، کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوتی، اس کا بدلہ اتنا مل رہا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا کی ضرورتوں کو بھی ہم دل لگا کے رمضان میں مانگیں۔ تو بہرحال یوں سمجھو، شادی، ایک زبردست شادی کا زمانہ آ رہا ہے ہمارا، ہر طرح کی خوشیاں اس میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ اس کی قدر ہم سے ہو جائے، کچھ محنت ہو جائے ہم سے، کوئی ایسی مصیبت آ کے نہ پڑے کہ ہم رمضان کی عبادتوں میں خلل ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔